بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طلب علم کے مبارک سفر کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل الزمانہ اور عالم الزمانہ ہونے کے باوجود علم کی طلب کے لیے نکل پڑے. یہ آپ کے دل کے اندر حصول علم کی سچی طلب کی دلیل ہے. علم سے حاصل کرنے کی سچی طلب تھی, اس لیے آپ افضل ہونے کے باوجود سفر کے اندر نکل پڑے. ساتھ میں اپنے خادم حضرت یوسف کو بھی آپ نے لے لیا. یہ بھی ایک عجیب معاملہ رہا. مفسرین فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہیں سوچا, جس عالم کے پاس ہم جا رہے ہیں ان کا علم میرے علم سے نرالا اور انوکھا ہے اور میں اس کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو اپنے شاگرد کو نہ لے جاؤں, اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شاگرد اس دوسرے عالم کو دیکھے تو ان کے علم سے متاثر ہو جائے اور پھر انہی کی خدمت میں رہ پڑے اور مجھے چھوڑ دے. ایسا دل کے اندر جو ہے کوئی ارادہ خیال تک نہیں آیا. میرا شاگرد کہیں ہمارے کا نہ ہو جائے, دوسرے سے مرعوب اور متاثر نہ ہو جائے, اس بات کا خیال کیے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت یوشع کو اپنے ساتھ لے لیا. یہ کمالی اخلاص کی دلیل ہے. اور حضرت یوشع علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسا کہ وہاں جا کر کے حضرت خضر جیسے ایک نئے علم کے علامہ سے ملے, اس کے باوجود بھی اپنے پرانے استاد کے متعلق اعتقاد میں کوئی کمی نہیں آئی. ان کے لیے ان کے دل کے اندر جو اعتقاد تھا, جو استاد کی محبت تھی, اس میں کوئی کمی نہیں آئی, بلکہ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں لگے رہے اور واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئے بھی. اس کو صوفیہ کے یہاں توحید مطلب کہا جاتا ہے. انسان اپنے پیر سے ایسی عقیدت رکھے کہ میری اصلاح اور نجات سے انہی کے طریقے پر عمل کرنے سے ہوگی, اور وہی آدمی کامل فیض حاصل کرتا ہے. باقی کوئی اونچی ٹوپی والے, آقا والے, اور کوئی بڑے پیٹ والے, لمبے جبے والے, ڈبل کچھے والے, پان والے, کوئی بڑے مولانا دکھ جائے, ہمارے اساتذہ تو سب چھوٹے چھوٹے ہیں, ان میں کوئی دم وم نہیں. یہ دیکھو کوئی بہت بڑے مولانا صاحب ہیں. اس طرح جو طالب علم متاثر ہو جائے وہ کہیں کا رہتا نہیں. تو وہی قول موسیٰ علیہ السلام ہوں لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین, کہ میں برابر چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دو سمندر کے ملنے کی جگہ تک پہنچ جاؤں. یہ دو سمندر سے کون سے دو سمندر مراد ہے؟ تو یہاں علامہ جلال الدین محلی رحمت اللہ علیہ نے یوں فرمایا کہ بحر روم, جہاں بحر فارس سے ملتا ہے, وہ جگہ یہاں پر مراد ہے. اور یہ جگہ جہاں بحر روم بحر فارس سے ملتا ہے وہ جگہ مجمع البحرین سے مراد ہے. اس جگہ پر میں الحمدللہ گیا ہوں جہاں بحر روم بحر فارس سے ملتی ہے, اور وہاں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر بتلائی جاتی ہے. دوسری روایت یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر مراد ہے جہاں بحر اردن اور بحر قلزم یہ دونوں کے دونوں ملتے ہیں, بحر محیط کے اندر وہ جگہ مراد ہے. نمبر تین, حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ جگہ افریقہ کے اندر واقع ہے دو سمندر کے دوسرے کی جگہ جو یہاں آئے تھے کریمہ کے اندر مراد ہے. اور بعض حضرات نے یوں فرمایا کہ مجمع البحرین سے مراد ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جہاں پر ملاقات ہوگی وہ جگہ. اسی میں سے دونوں کے دونوں علوم کے سمندر ہے. یہ علم شریعت کے علوم کے سمندر ہے حضرت موسیٰ, اور حضرت خضر علم مکاشفہ اور حضور تقویم کے علوم کے سمندر ہے. کہ جہاں یہ دونوں سمندر ملیں گے وہاں تک جو ہے ہم چلتے جائیں گے, جہاں وہ بڑے عالم مجھے ملیں گے وہاں تک میں برابر جو ہے سفر کرتا رہوں گا. مجمع البحرین. اب دیکھیے یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی حضرت یوشع کو بتلا دیا مجمع البحرین تک جانا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سفر کے ساتھیوں کو منزل بتانی چاہیے کہ ہم کو کہاں تک جانا ہے. بعض لوگ اپنے غرور کے اندر اپنے ساتھیوں کو حکیم سمجھ کر کے ان کو کیا بتانے کا, میں امیر ہوں میں جہاں چاہے وہاں تک لے جاؤں, جدھر چاہے وہاں لے جاؤں, ان کو کچھ نہیں بتائیں گے. یہ مناسب نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بتلا دیا کہ اپنے کو مجمع البحرین کا جانا ہے, تو اپنے کو آہنا جانا ہو, کارا کاٹا جانا ہو, جہاں بھی جانا ہو ساتھیوں کو بتا دینے کا اپنے وہاں تک جا رہے ہیں. مجمع البحرین او ہم دیگر تو خدا, یعنی کہ میں حقوق تک مسلسل چلتا رہوں گا. اب حقوق سے کیا مراد ہے؟ حقوق سے مراد ہے بعض حضرات نے 80 سال کا زمانہ مراد لیا ہے, اور بعض حضرات نے 70 سال کا زمانہ مراد لیا ہے, اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے طویل ترین زمانہ مراد ہے کہ میں لمبے عرصے تک چلتا ہی رہوں گا جب تک اس عالم دین کی ملاقات نہ کروں. اس سے معلوم ہوا کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہیے, علم حاصل ہوگا. آدمی اپنے وطن میں رہ کر کے وہ علم نہیں حاصل کر سکتا جو سفر کی برکت سے اس کو حاصل ہو سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ سفر کے لیے علم کے لیے صعوبت اور مشقت بھی برداشت کرنی چاہیے. صعوبت اور مشقت کے بعد جو علم حاصل ہوتا ہے اس علم کے اندر نکھار اور نورانیت ہوتی ہے. بتبدیل قد سکت سبل محالی من طلب الہلا سہر اللیالی, جتنی محنت کرو گے اتنے علم کے اونچے مقامات حاصل ہوں گے. اسی لیے علم کے لیے مشقت بھی برداشت کرنی چاہیے. کڑی آوے جوس والے سب کھا لینے کا بسم اللہ پڑھ کے اور مسئلے نہیں کرنے کے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جملہ دیکھو, او ہم دیا تو خوبا, کہ میں طویل عرصے تک چلتا رہوں گا. معلوم ہوا کہ حکم الہی کی تعمیل کے اندر اللہ کے نبیوں کا عزائم کیسے ہوا کرتے, کہ جب تک اس شخص کی ملاقات نہیں ہوگی میں وہاں تک طویل زمانہ بھی اگر چلنا پڑے تو میں چلوں گا. 5, 8, 9, 10 سال نہیں, 70 اور 80 سال کے عزائم کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے وطن سے نکلے. یہ تو سوال میں آوے تو بکری عید کی ٹکٹ لے کے آوے, میں بکری عید پہ آوے تو ربیع الاول کا بکنگ کرا کے آوے, میں ربیع الاول پر آوے تو سالانہ چھٹی کا سب پوچھتے ہوئے آوے, ایسا تھوڑا چلے. یہ تو دیکھو ہم دیا روکو گا, 70 سال کا ارادہ, 80 سال کا ارادہ, ایسے عزائم کے ساتھ طلب علم کے اندر نکلے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے اندر ایسے بڑے عزائم کے ساتھ نکلے کہ میں لمبے زمانے تک برابر جو ہے چلتا رہوں گا, علم کے لیے سفر کرتا رہوں گا. فلما بلغ مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا, چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ جہاں دو سمندر کے ملنے کی جگہ کے اوپر پہنچ گئے. یہ دو سمندر کے ملنے کی جگہ ایک روایت میں جیسا کل بتایا تھا کہ ضلع اور فرات ندی جہاں بحر فارس کے اندر ملتی ہے وہ بھی بعض حضرات نے مراد لی ہے. تو وہاں تک چلتے 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 یہ دونوں حضرات پہنچ گئے, اور پہنچنے کے بعد سفر کی تھکان کی وجہ سے آرام کرنے کے لیے سو گئے دونوں کے دونوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی, حضرت عیسیٰ نے بھی. اب دیکھیے سفر میں چلتے وقت پر باری تعالیٰ کی طرف سے ایک مچھلی ساتھ میں لینے کا حکم لیا گیا. مچھلی کے مسئل کا بہت وسیع جگہ ہوتی وہاں دو دریا ملے وہ جگہ تو اب وسیع علاقے کے اندر کہاں اس عالم کو تلاش کرنے کا. تو اس نے آسانی کے لیے یہ علامت بتائی گئی کہ آپ اپنے ساتھ ایک تلی ہوئی یا بھنی ہوئی مچھلی ایک زمین کے اندر لے لیں, جہاں وہ مچھلی زندہ ہوگی وہیں ہمارا وہ نیک بندہ آپ کو ملے گا. اب یہ مچھلی ساتھ میں لینے کا کیا مقصد؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ بھائی یہ مچھلی کھانے کے لیے, اتنا طویل سفر تو کا زیادہ راہ بھی ساتھ میں لے لو تاکہ راستے کے اندر بھوک لگے تو کھانے کے کام میں آوے. اس کو حضرات مفسرین نے ایک نقطہ اور نکالا کہ طلب علم کے راستے میں زاد کا خرچوں کا خود انتظام کرنا چاہیے. اور زمانے قدیم کے اندر اسلاف میں یہی سلسلہ تھا کہ وہ اپنے مصارف سے علم حاصل کرتے تھے. یہ ایک وجہ ہے ان کے علم میں نورانیت اور ترقی کی کہ کسی عالم دین کے یہاں رہ کر کے پڑھ رہے ہیں, کئی ملازمت کر رہے ہیں, اس کی آمدنی سے اپنا گزران چلاتے ہیں اور رہ کر کے علم حاصل کرتے ہیں. دلی کی ساری ذمہ داری بچے کے موسم کے اوپر, وہ بےچارا کر کے لا کے ہم کو کھلاوے اور ہم جو ہے پڑھے نہیں. طلب علم کے اندر ساد کا اپنے اخراجات کا خود انتظام کرنا چاہیے, اس سے علم کے اندر ترقی ہوگی. اسی لیے ساتھ کے اندر انہوں نے مچھلی لے لی. حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی بطور علامت کے لی گئی تھی. دو مقصد ہو سکتے ہیں, کھانے کے کام میں بھی آئے اور علامت کے کام کے اندر بھی آئے. چلتے 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 گئے اور جا کر کے ایک جگہ کے اوپر ایک بڑی چٹان کے پاس سر رکھ کر کے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سو گئے. اب جو سو گئے تو عجیب واقعہ پیش آیا. الگ الگ روایت ہیں, ایک روایت اس سلسلے کے اندر یہ ہے کہ جس چٹان کے پاس یہ دونوں حضرات سوئے تھے اس کے نیچے چشمہ حیات تھا, عین الحیات, یعنی جس کا پانی پیوے تو پھر آدمی کبھی کبھی نہ مرے. چشمے حیات تھا, یعنی اس چشمے کا پانی کوئی پیے تو پھر اس کو موت نہ آئے, یعنی کہ مردار کے اوپر وہ پانی لگے تو وہ زندہ ہو جائے. وہاں پر وہ پانی تھا. چنانچہ بعض روایتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں حضرات آرام کے لیے وہاں رکے تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نیند میں تھے, حضرت عیسیٰ جاگ رہے تھے. تو وہاں وہ مچھلی جو تلی ہوئی زنجیر میں تھی, دوران سفر یہ دونوں حضرات ایک طرف سے مچھلی پوری کھا چکے تھے اور ایک جانب کے اندر اس کا پورا کانٹا نظر آ رہا تھا, گوشت ختم ہو چکا تھا, اور دوسری جانب کے اندر گوشت تھا. وہ ایک جانب مچھلی کھا چکے تھے, دوسری جانب باقی تھی. وہ کھائی ہوئی آدھی مچھلی زندہ ہوئی زمین کے اندر اور کود کر کے زمین سے باہر نکل کر کے سمندر میں چلی گئی. اور بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس چٹان کے نیچے جو عین الحیات تھا وہاں وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کے پانی کے چند قطرے اڑ کر کے زمین کے اندر گئے, جس کی وجہ سے وہ مردار تلی بھنی کھائی مچھلی زندہ ہو کر کے اچھل کر کے دریا کے اندر چلی گئی. اور عجیب طریقے سے دریا کے اندر چلی گئی. اسی کو فرماتے ہیں فلما بلغا مجمع بینہما, جب کہ دونوں کے دونوں موسیٰ اور عیسیٰ دو سمندر کے جمع ہونے کی جگہ کے اوپر پہنچ گئے, دونوں کے دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. ابھی یہاں تسلیہ کا سیگا آیا, نسیاحتہما. تو واقعہ اس طریقے سے حقیقت میں ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وضو کیا تو اس پانی کے شیشوں کی وجہ سے مچھلی زندہ ہو گئی، یا موسیٰ علیہ السلام نیند میں تھے اور مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی اور عجیب راستہ بناتے ہوئے گئی. اب یوشع علیہ السلام تو اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو ان کی ذمہ داری کیا تھی کہ استاد محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تفصیل بتلا دینی چاہیے کہ حضرت وہ مچھلی تو زندہ ہوئی، زندہ ہو کر کے پانی میں چلی گئی، لیکن حضرت یوشع بتلانا بھول گئے. تو پھر یہاں تسمیہ کا صیغہ نہیں آنا چاہیے، واحد کا صیغہ آنا چاہیے، کیونکہ بتانا بھول گئے حضرت یوشع. اور آیت میں فرمایا جا رہا ہے نسیاحتہما، دونوں کے دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. تو حضرت مفسرین نے اس کی متعدد توجیحات کی ہے. ایک توجیح آیت کریمہ کی یہ کی ہے کہ بات یہ تھی کہ مچھلی کو یاد رکھنے کی ذمہ داری دونوں کی تھی، اس لیے کہ وہی مچھلی بطور علامت کے طے ہوئی تھی کہ جہاں زندہ ہوئے وہاں پر تم کو ہمارا وہ بندہ ڈھونڈنے کا، کہاں ہے وہ ہمارا بندہ، اس لیے ذمہ داری دونوں کی. اگر اس کے منظر دیکھا یوشع نے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جہاں جہاں ٹھہرے، جس جس منزل پر رکے وہاں پوچھنا چاہیے بھائی مچھلی کا کیا حال ہے. تو چونکہ مچھلی بطور علامت کے تھی اور اس کے بارے میں یادداشت دونوں کی ذمہ داری تھی، اس لیے اگر کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے بتلانا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پوچھنا بھی تو بھول گئے کہ بھائی مچھلی کیا حال ہے، زندہ ہے ابھی یا مری ہے یا کس حال میں، اسی لیے اس کی نسبت دونوں کی طرف کر دی گئی نسیاحتہما. بعض حضرات نے اس کا یہ حل پیش کیا کہ یہ تقلیباً ہے، جیسے کہ میٹھے پانی سے اور کھارے پانی سے دونوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں کہا گیا یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان، حالانکہ لولو اور مرجان کھارے پانی سے نکلتے ہیں، میٹھے پانی سے نہیں نکلا کرتے، لیکن پھر بھی اللہ نے کیا فرمایا منھما، میٹھے اور کھارے دونوں پانی سے لولو اور مرجان نکلتے ہیں. تو وہاں کیا توجیہ کرتے ہیں، تقریباً کہہ دیا گیا کہ کھارے اور میٹھے پانی دونوں جگہ سے اس طرح موتی نکلا کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا نسیاحتہما، دونوں کے دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے. اور نسی یوشع حملہ عند الرحیل، یعنی حضرت یوشع علیہ السلام اس کو لے چلنا بھول گئے اور موسیٰ علیہ السلام پوچھنا بھول گئے. فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس مچھلی نے پانی کے اندر اپنا راستہ بہت عجیب طریقے سے بنا لیا. ایسے عجیب طریقے فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، بڑے نرالے انداز کے اندر اس نے اپنا راستہ بنایا. بات یہ تھی کہ جنگل میں مچھلی زندہ ہوئی، پھر کودی اور اس کی جو دم تھی وہ دم پانی میں مارتی مارتی وہ چلی. تو خدا تعالیٰ کی قدرت کہ پانی تو سیال چیز ہے، پانی رکنے والی چیز نہیں، جیسے لکڑا ہے، لوہا ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، اس کے اندر تم یوں سوراخ کر دو تو سوراخ جیسے کہ ویسا رہ جاتا ہو، پانی کبھی ایسا رہتا نہیں ہے. لیکن عجیب اللہ کی قدرت کی مچھلی دم ہلاتی ہلاتی چلی، وہاں اس سے دم ماری وہاں پانی جو ہے یوں رک گیا، جیسے کوئی ثابت چیز رک جاتی اس طرح پانی رک گیا. اور جیسے محراب بنتی ہے پتھر کی، اس طرح پانی کی محراب بن گئی اور پوری سرنگ جیسی بن گئی دریا کی سہ تک. تو مچھلی جہاں جہاں سے گزری وہاں وہاں پورے راستے پر پانی رکا، سرنگ جیسی شکل بن گئی اور مچھلی نرالے انداز کے اندر پانی میں چلی گئی. یہ ایک انوکھی چیز دیکھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو وہ حیرت زدہ ہو گئے. اچھا اللہ تعالیٰ نے کیسے مچھلی کو زندہ فرما دیا. اب یہاں ایک سوال دوسرا مفسرین نے پیدا کیا ہے کہ اتنے عجیب طریقے سے مچھلی چلی گئی تو پھر بھی عجیب چیز تو آدمی کو یاد ہی نہیں ہوتی، کیوں حضرت یوسیٰ علیہ السلام تذکرہ کرنا بھول گئے؟ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، یہ عذر کیوں کرنا پڑا؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ وہ جو مچھلی عجیب طریقے سے چلی گئی، اس کی وجہ سے حضرت یوشا کے اوپر ایک حیثیت، دہشت، گھبراہٹ، اچمبے، انوکھے پن کی پیدا ہو گئی. اور جب کوئی عجیب انوکھی چیز آدمی دیکھتا ہے تو ایک دم جو ہے آدمی ہفتہ رہ جاتا ہے، اور بعض مرتبہ بول تک نہیں پاتا، تذکرہ کرنا بھی آدمی اس کا چک جاتا ہے ایسی انوکھی اچمبے والی چیز دیکھ کر کے. تو اس انوکھے واقعے کی دہشت ان کے دل پر ایسی تاری ہوئی کہ حضرت یوسیٰ علیہ السلام اس کا تذکرہ کرنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھول گئے. اور بعض مفسرین نے ایک دوسرا جواب دیا، بھائی انوکھی چیز کس کو یاد رہے؟ جو کبھی کبھی انوکھی اور عجیبے کی اور معجزے کی چیز دیکھے اس کو یاد رہے، باقی جو آدمی رات دن ایسے معجزات، ایسی انوکھی چیز دیکھتا ہو اس کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہوتی ایسے معجزات جو اس کو یاد رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی کی صحبت میں ہیں، رات دن ایسے عجیب عجیب معجزات دیکھ رہے، ان کے لیے یہ معجزہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، ایک عام معمول جیسا ہو گیا تھا. اسی لیے ان کو جو ہے یہ بات حضرت یوشا کو یاد نہیں رہی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلاوے. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، چنانچہ دونوں کے دونوں نیند سے آرام کر کے بیدار ہوئے تو کہا چلو یوشا اپنی منزل کی طرف اب آگے بڑھتے ہیں. چلے کتنا چلے؟ آج دوپہر کے دن میں سے اٹھے تو آج کا پورا دن چلے، پھر آنے والی رات چلے، پھر آئندہ کل کا دن چلے، اور آئندہ کل دوپہر میں ظہر تک چلے، اور مسلسل چلنے کے بعد ظہر کی نماز کا جب وقت ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر پڑھنے کے لیے رکے، اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگے قال لفتاہ آتنا غداءنا، اپنے ساتھی خادم جوان سے کہا لاؤ دوپہر کا کھانا لاؤ. غدا کہتے ہیں لنچ کو، یعنی جو دن کے ابتدائی وقت کے اندر کھانا کھایا جائے اس کو کہا جاتا ہے غدا. ان لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اب کی بات یہ ہے کہ ہم کو ہماری سفر کے اندر بڑی تھکن لگی ہے. دیکھو اپنے وطن سے موسیٰ علیہ السلام چلے تو کوئی تھکن لگی وگی نہیں، اور جو اب تھکن محسوس ہوئی تو کب؟ منزل مقصود سے آگے چلے گئے تو تھکن محسوس ہوئی. اس لیے کہ منزل مقصود تو 24 گھنٹے پہلے گزر گئی، گاؤں پتھر کے پاس سوئے تھے اور مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلے گئی، وہی اللہ کے اس بندے کو تلاش کرنا تھا، اسی دارالعلوم میں داخلہ لینا تھا. تو اس منزل مقصود سے جب آگے چلے گئے تب جا کر کے خواب اور تھکن محسوس ہوئی. اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ منزل مقصود تک چلنے میں موسیٰ علیہ السلام کے قدم مبارک قدرتی طور پر اٹھائے جا رہے ہیں، چلائے جا رہے ہیں، اور جب اس منزل مقصود سے آگے بڑھے تو ہر ہر قدم ایک ایک من کے وزن کا ہو گیا کہ اب چلنا بھاری اور اب سفر میں تھکن بھی محسوس ہو رہی ہے. تو فرمایا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، معلوم ہوا کہ نبیوں کو بھی تھکن وغیرہ دنیاوی حوادثات پیش آتے ہیں، اور یہ شان نبوت کے خلاف اور منافی نہیں ہے، اور علم کے راستے میں تھکنا بھی چاہیے تاکہ علم کے اندر کمال پیدا ہو، علم آرام کے ساتھ نہیں ہوا کرتا. قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة فإني نسيت الحوت، جب مچھلی مانگی کہ عیسیٰ بھوک لگی لاؤ کھانا تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارأيت، اس لفظ کے دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ میں مچھلی کا وہاں قال ارأيت، یہ تنبیہ کے لیے حضرت ارأيت یہ بتلانے کے واسطے حضرت یوشع علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے تو ذرا ارأيت، آپ ذرا دیکھیے تو. اور دوسرا معنی یہ لیا جائے گا آپ نے دیکھا نہیں گویا یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ کل جہاں ہم لوگ ٹھہرے تھے جب ہم لوگ ایک چٹان کے پاس آرام کے لیے رکے تھے تو میں مچھلی کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا. اور مچھلی میں نے آپ کو نہیں بتلائی. نسیتو کا ایک معنی بھول گیا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مچھلی میں وہیں چھوڑ کر کے آیا. نسیتو بمانا ترک تو وہیں چھوڑ کے آیا, وہی چٹان کے پاس جا رہے تھے وہی مچھلی چھوٹ گئی. ہاتھ میں ہم کہاں لائے, وہ تو وہیں رک گئی ہے. فرمی نسیت الحوت. بعض مفسرین نے ایک عجیب روایت ذکر کی ہے کہ یہ بھولنے کا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں پیش آیا. جس وقت یہ دونوں حضرات سفر میں چلے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ کو, مچھلی کا برابر جان رکھنا, یہ جان زندہ ہو رہے تھے وہی اپنی منزل مقصود ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کام کو معمولی سمجھا اور معمولی سمجھ کے کہنے لگے, حضرت اس میں کون سا بڑا کام ہے مچھلی کو دیکھنا اور مچھلی کو دھیان رکھنا, یہ کوئی مشکل اور بڑا کام نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹا سا اور معمولی سا کام ہے. بس یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھلوا دیا. اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے کام بھی انسان کو بڑے اہم سمجھ کر کے اس کے بارے میں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں برابر اس کا بھی خیال رکھوں گا. بعض مرتبہ بعض چھوٹی چیز بڑے نقصان کا باعث بن جاتی ہے اور بعض معمولی چیز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور استاد کی چھوٹی چیز کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. کہا کہ اس میں کیا ہے, تو کہا اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا. میں مچھلی کو بھول گیا یا وہاں پر چھوڑ کر کے آیا. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, اور شیطان نے بھلا دیا کہ میں آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کروں. وہ سیدھی نسبت شیطان کی طرف کر دی. اب یہاں ایک انسان کیسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے اوپر تو شیطان مسلط ہو نہیں سکتا, پھر کیسے حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں تو شیطان نے مجھے بلا دیا اس بات کو. چلو اس وقت حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی نہیں تھے, لیکن بننے والے تو ہے, ان کی زندگی کے اندر نبوت مل گئی. اور دوسرا یہ کہ ایک نبی کی صحبت میں وہاں کیسے شیطان آئے. تو حضرت مفسرین نے اس کا بھی جواب یہ دیا کہ نسیان کا اصل سبب ہے تقاضے بشری تقاضے سے بھول گئے, لیکن آپ نے کپڑے نفسی کے طور پر شیطان کی طرف اس کی نسبت کر دی کہ اب فقط شیطان جو ہے یہ سب چیزیں بھلوا دیتا ہے. معلوم ہو کہ اس طرح کی نسبت زمانے قدیم سے چلی آ رہی کہ شیطان کے نفس ہے وہ سب ایسا کروا ڈالتا ہے. انسانی ہوئی لے شیطان ان اذکر واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, حضرت وہ مچھلی تو اس نے پانی میں عجیب راستہ بنا کے گئی, آدھی کھائی ہوئی کھلی ہوئی مری ہوئی مچھلی زندہ ہوئی ایک عجوبہ, اور پانی کے اندر وہ سیال چیز میں راستہ بنا کے گئی وہ دوسری عجیب چیز, یہ عجیب طریقے سے وہ مچھلی پانی میں چلی گئی. قال ذلك قال ذلك ما كنا نبغي, حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے بھائی وہی تو ہماری منزل مقصود تھی, نبغی ہم تلاش کرتے تھے, ہم اسی کی تلاش کے اندر تو نکلے ہوئے ہیں. جہاں وہ مچھلی زندہ ہوئی وہی جگہ تو ہم لوگوں کی منزل مقصود تھی. فرتد علی آثارہما قصصا, چنانچہ وہ دونوں واپس اپنے نشان قدم کو پہچانتے ہوئے لوٹ کر کے آئے. پورا 24 گھنٹے کا سفر واپسی کا دونوں چلتے 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 واپس آئے, اور کل جس چٹان کے پاس دونوں کے دونوں سوئے تھے اس چٹان کے پاس واپس پہنچے. جی جب دونوں حضرات کی واپسی ہوئی اور دونوں واپس اسی چٹان کے اوپر پہنچے تو دونوں کے دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. دیکھو عبد کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی, یہ نسبت شریف ہے جو اس بندے کی شرافت اور فضیلت کو بیان کرنا ہے. جیسے سورہ اسراء میں سبحان الذی اسری بعبدہ, وہاں بھی عبد کی نسبت ہو ضمیر کی شرط نسبت تشریف ہے. اس طرح یہاں پر بھی اللہ نے اس بندے کی نسبت اپنی طرف فرمائی, یہ شرافت اور فضیلت کو بیان کرنے کے واسطے. اس بندے سے کون مراد؟ تو اس سے مراد ہے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام. یہ لفظ خضر تین طریقے سے پڑھا جاتا ہے, ایک ہا کا کسرہ اور دعا کا سکون خضر, دوسرا خا کا فتحہ اور دعات کا سکون خضر, اور تیسرا خا کا فتحہ اور دعات کا کسرہ خضر. لیکن ہمارے یہاں جو بولتے ہیں خا کا کسرہ اور دعا کا فتحہ, یہ کوئی لغت نہیں ہے, خضر یہ لغت صحیح نہیں ہے. یہ تین طریقے سے جو ہے اس کو پڑھا جاتا ہے. یہ صحیح بخاری کے اندر یہ نام آیا ہے حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام. ان کا لقب ہے ابو العباس, ان کا نام ہے بلیا ابن ملکان, اور بعض مفسرین نے ان کا نام یسع ذکر کیا ہے کہ جو حضرت یسع ہے وہی حضرت خضر ہے, اور بعض حضرات کہتے ہیں ان کا نام الیاس ہے, جو حضرت الیاس ہے وہی حضرت خضر ہے. یہ بعض حضرات کی رائے ہے. اور یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں, بعض کہتے کہ نہیں بنی اسرائیل سے بھی مقدم ہیں, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ ان شہزادوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے شاہی گھرانوں کو اللہ تعالیٰ کے واسطے چھوڑ کر کے اور زہد والی زندگی اختیار کر لی تھی, اس میں سے حضرت خضر علیہ السلام بھی ہے. اور خضر ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ نماز پڑھتے ہیں وہاں زمین سوکھی ہو کبھی ہری ہری ہریالی ہو جاتی ہے, یا یہ کہ جہاں وہ بیٹھے وہ جگہ ہری بھری اور ہریالی طور و تازگی والی ہو جاتی. اس اعتبار سے ان کو خضر کہا جاتا ہے. فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا, چنانچہ ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا. اب حضرت خضر علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ بھی بڑا مختلف بھی مسئلہ ہے. بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ وہ اب تک زندہ اور سکندر کے ساتھ وہ گئے تھے آب حیات پینے کے لیے, اور وہ پینے کے اوپر حضرت خضر قادر ہو گئے, جس کی وجہ سے ان کو ایسی طویل زندگی ملی, اور جو ساتھ میں بادشاہ گیا تھا وہ پانی نہیں پی سکا, اسی لیے وہ اپنے وقت کے اوپر مر گیا. بعض حضرات کہتے کہ نہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے, وہ بقید حیات نہیں ہے. دونوں طرف کے رائے کے اوپر دلائل موجود ہیں, ان کے پاس بھی نصوص کے دلائل ہیں, ان کے پاس بھی نصوص کے دلائل ہیں. ہمارے اکابر میں حضرت مولانا میاں سید اصغر حسین صاحب محدث دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مستقل رسالہ ہے اس موضوع پر حیات خضر کے نام سے, وہ پڑھنا چاہیے. اس میں دونوں طرف کے دلائل حضرت نے ذکر کیے ہیں. بہترین بات اس سلسلے کے اندر دل لکھی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عالم کشف میں خود حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا, حضرت آپ کی زندگی کا کیا حال ہے, آپ زندہ ہے کہ انتقال کر گئے؟ لوگ کہتے ہیں آپ زندہ, بعض کہتے ہیں کہ آپ کی وفات ہو گئی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ میری وفات تو ہو چکی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی قدرت عطا فرمائی ہے کہ میں دنیا میں بہت سارے کام کاج کے لیے آتا جاتا رہتا ہوں. چنانچہ کوئی آدمی جنگل میں راستہ بھٹک جائے, کوئی آدمی کوئی اور پریشانی میں مبتلا ہو جائے, تو میں انسانی شکل میں آ کر کے اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں. یہ انہوں نے جواب دیا. اور اس پر اکابرین کے بہت سارے واقعات ہیں کہ حضرت خضر کی فلاں جنگل میں ملاقات ہوئی, فلاں جگہ. روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پر بھی حضرت خضر آئے تھے اور بہت روئے تھے, یہ بھی بعض روایتوں کے اندر موجود ہے. ہمارے یہاں جس زمانے میں حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھایا کرتے تھے جامعہ میں, اور اس زمانے میں ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا, پاکستان ابھی ہمارے ملک کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس دور میں ایران، افغانستان، بخارا مختلف ملکوں سے طلبہ یہاں ڈاریل پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو مولانا عبد الصمد صاحب ایرانی رحمت اللہ علیہ جب وہاں ایران سے سفر کر کے ہندوستان آ رہے تھے، اور میرے عبدالرحمٰن جامنگری مرحوم کے والد، یہ دونوں ساتھ میں آئے تھے سفر کر کے، تو جنگلات میں ان کی ملاقات ہوئی تھی حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے. جب جنگل میں بھٹ گئے وہ، تو حضرت خضر نے آ کر کے ان کی رہبری کی تھی اور ان کو راستہ بتلایا تھا. کئی طرح بہت سے حضرات کے واقعات اس کے اوپر موجود ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا. اب جب یہ دونوں حضرات وہاں پر پہنچے تو اس وقت کیا کیفیت تھی؟ بعض روایتوں کے اندر تو یہ آیا ہے کہ جس جگہ مچھلی زندہ ہو کر کے پانی میں گئی تھی، اس جگہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام سمندر کے ایک جزیرے پر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. دوسری روایت کے اندر ہے کہ نہیں، سمندر کے درمیان میں ایک جھالر والے سبز مسند کے اوپر نماز پڑھنے کے اندر مشغول تھے. وہ جھالر ہوتی تھی پرانے زمانے میں چادروں کو، تو جھالر دار سبز مسند کے اوپر سمندر کے وسط میں حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھنے کے اندر مشغول تھے. تیسری روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ اس چٹان کے اوپر حضرت خضر علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، لمبی چادر اوڑھ کر کے سر سے پیر تک، ادھر پیر کے نیچے ادھر سر کے نیچے لمبی سفید رنگ کی چادر لپیٹ کر کے سوئے ہوئے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے سلام کیا، السلام علیکم. تو وہ استاد بڑے شان نیاز و بے نیازی والے، انہوں نے چادر ہٹائے بغیر ہی پوچھا، ارے یہ جنگل میں مجھے کس نے سلام کیا؟ یہاں تو کوئی سلام کرنے والا ہے نہیں، یہاں تو کوئی سلام کا رواج ہے نہیں، یہ کون سلام کرنے والا؟ اور بعض روایت کے اندر ہے کہ جب سلام سنا تو فوراً انہوں نے چادر ہٹائی اور بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے وعلیکم السلام کہا. پھر پوچھا، آپ کون، کہاں سے آئے، مجھے سلام کیا آپ نے؟ تو کہا کہ میں موسیٰ ہوں. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کون، موسیٰ بنی اسرائیل میں سے؟ تو کہا ہاں، موسیٰ بنی اسرائیل میں سے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں بنی اسرائیل والا موسیٰ ہوں؟ تو کہا جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجمع البحرین پر میں ملوں گا وہ بتلایا، اسی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ موسیٰ اسرائیلی تمہارے پاس آ رہے ہیں علم سیکھنے کے واسطے. اس طرح دونوں کے درمیان میں ملاقات ہوئی، علیک سلیک سلام خیر خیریت ہو گئی. فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا. اس بندے کو ہم نے ہماری رحمت سے نوازا تھا. اکثر حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر کی اللہ کے نبی ہے، رحمت کی مراد رحمت نبوت کو جاری رکھے. چند حضرات کے ساتھ دو کی رائے ہیں کہ وہ ولایت کے مقام پر ہے، نبوت پر نہیں ہے. آتیناہ رحمت من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اور ان کو ہم نے ہمارے پاس سے ایک عجیب و غریب علم سکھلایا تھا. اب یہ ایک بحث ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کون سا علم تھا. وعلمناہ من لدنا علما، اس مسئلے کو سمجھو کہ علم ایک ہوتا ہے علم الشرائع، شریعت کے احکام کا علم. جیسے قرآن مجید علم الشرائع ہے، احادیث مبارکہ علم الشرائع ہے، اس زمانے میں تورات علم الشرائع کا مجموعہ تھی، تو علم الشرائع ہوا کرتے کہ جس کے اندر شریعت کے علوم کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرض کیا، یہ واجب کیا، یہ حرام کیا، یہ ناجائز کیا، یہ کرنے کا، یہ نہیں کرنے کا، عوامر نواہی، یہ سب علم الشرائع کہا جاتا ہے. اور علم الشرائع وہی علم اصل ہے، اور اس پر عمل کرنا یہ ہر مکلف کے لیے ضروری ہے، اور جس کے پاس یہ علم ہوتا ہے وہ سب سے بڑا علم والا سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے علم تقویم. علم تقویم کا کیا مطلب؟ کہ بھئی یہ عالم میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہے، روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، موسم میں بارش ہوتی ہے، کہیں قحط ہوتا ہے، کہیں جو ہے ہریالی ہوتی ہے، کہیں زمین بنجر رہتی ہے، کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے، کسی کے یہاں موت ہوتی ہے، کسی کے یہاں یہ حادثہ ہو گیا، کسی کے یہاں یہ حالات ہو گئے. یہ جو دنیا جو چل رہی ہے تصویر، جس کو گجراتی میں پراکرتک نظام اس دنیا کا کہا جاتا ہے، تو یہ جو اس دنیا کے اندر یہ تقویمی امور ہے جس کے اوپر یہ دنیا چل رہی ہے، تو یہ تقویمی نظام کا جو علم ہے اس کو علم تقویم کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو علم تقویم عطا فرما رکھا کہ آج بارش ہوئی تو کیوں آج بارش ہوئی ہم کو نہیں معلوم، لیکن جو علم تقویم کے جو علماء ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آج بارش کیوں ہوئی. ارے ایک نوجوان آدمی گھر سے ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا، ہم کو ایسا لگا رہے ارے یہ بیچارہ کیوں مر گیا، لیکن کیوں مر گیا اس کے پیچھے کیا راز تھا ہمیں پتا نہیں چلتا. جو علم تقویم والے ہوتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ کیوں مر گیا. یہ علماء اہل تقویم کہے جاتے ہیں. اب یہ کون ہوتے ہیں یہ کہنا اس زمانے میں تو بہت مشکل. وہاں موسیٰ علیہ السلام کو تو اس لیے معلوم ہوا کہ ان کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ فلاں عالم علم تقویم والے ہیں، آپ ان کے پاس جا کر کے سیکھ کر کے آؤ. اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے یقینی کہ جس کے ذریعے ہم معلوم کر سکے کہ فلاں بزرگ، فلاں بزرگ، فلاں کتب، فلاں غوث، فلاں ابدال یہ علم تقویم کے بڑے ماہر ہیں، اس کے جاننے کا ہمارے پاس کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے. اسی لیے ایسا کہنا کہ یہ قلندر صاحب یہ بتا تھا علم تقویم والے، یہ سراسر جو ہے جھوٹ ہے، اس کی طرف کوئی دھیان اور توجہ نہ دیا جائے. یہاں تو وحی کے ذریعے معلوم ہوا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. اب ہمارے پاس کوئی تقویم کے علوم کو جاننے والی کون، اس کا یقینی ذریعہ ہے ہی نہیں، اس لیے اس کے مدعی کو بھی ماننے کا نہیں، نہ کوئی چہرے تو بھی اس کی بات ماننے کی نہیں. اس علم کو علم المکاشفے سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ کشف کے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رہبری کر دیتے ہیں، اس کام کی کیا حکمت، اس کام کی کیا مصلحت. اب اس میں عام مطلب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر کے خلاف باطنی باتیں آدمی کے سامنے آتی ہیں. اور یہاں آگے جتنے بھی واقعات آ رہے ہیں ان تمام واقعات میں آپ دیکھیں گے کہ ظاہری اعتبار سے سب نامناسب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن باطنی اعتبار سے اس میں بڑی حکمتیں چھپی ہوئی ہے اور بڑی اس کے اندر جو ہے مصلحتیں چھپی ہوئی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باطنی چیزوں کے اوپر پردہ ڈال کر کے رکھتے ہیں. حضرات مفسرین نے اس کے اوپر ایک زبردست اصول بیان فرمایا کہ باطنی احوال اس عالم میں جو واقعات پیش آتے ہیں اس کے باطنی احوال اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام پر روشن کر دیے، ظاہر کر دیے. اگر یہ حال دنیا میں بہت سارے لوگوں کا یا سب لوگوں کا ہونے لگے اور باطنی احوال اس پر کھلنے لگے تو پھر دنیا کے شریعت کے جتنے احکام اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے سب شرعی احکام بدل جاوے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ وہ باطنی امور پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال کے رکھتے ہیں تاکہ عمل کے اندر آزمائش باقی رہے. اللہ نے اس دنیا کو آزمائش کا مقام بنایا ہے لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور یہ آزمائش اسی وقت رہے گی جبکہ وہ باطنی امور کے اوپر پردہ پڑا رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا. بعض حضرات نے اس کی ایک توجیہ اور کی ہے حضرت خضر علیہ السلام کے علوم کی کہ جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جدید شریعت لے کر کے دنیا میں نہیں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جدید شریعت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدید شریعت ملی، لیکن جو نبی دنیا میں جدید شریعت لے کر کے نہیں آئے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض بعض تصرفات کا اختیار ہوتا ہے. کیسے تصرفات؟ کہ خصوصی مصلحت کی وجہ سے وہ شریعت کے کسی عام حکم کو خاص کر دے رہے، مطلق حکم کو مقید کر دے رہے، عام قانون میں سے بعض جزیات کا استثناء کر دے رہے، جو اختیار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے اپنے بعض نبیوں کو دیا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اختیار اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیا تھا کہ عام قانون میں استثناء مطلق میں قید، عموم میں تخصیص، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی کہ دنیا کے اوپر یہ سارے کے سارا کام ان لوگوں نے کیے. اس لیے اب کوئی آتی ہوں کہ کہ دعویٰ کرے میں قلندر ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، اور نماز نہیں پڑھے، اور ان کے مرید چمتے یوں کہ اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو ان میں تفصیل والے ہیں، یہ تو حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، یہ تو مسجد اقصیٰ کی چھت پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے مرید کی تو ہزاری فائرنگ یہ چلاتے ہیں، اور عورتوں کو یہ پردہ ملیں گے کہیں گے ہے سب نے شریعت کو اور فریقت کو، حضرت والا تو تقریب کے اعلیٰ مقام پر ہے، تو ایسے کو ڈنڈے مارنے کے، یہ تو سب جہالت ہے، میرا پیر ان میں تقویم کو جانتا ہے، اس کی کیا دلیل تم لوگوں کے پاس؟ کوئی قطعی دلیل نہیں، یہ سراسر جہالت ہے، انسانوں نے بازوں کو گمراہ کر کے ایسے ایسے سبق پڑھا رکھے کہ ان کو شریعت پر عمل نہیں کرنا، اسی لیے ایسی گانڈے جیسی پاگلوں سے تم لوگ باتوں بیٹھے بیٹھے کرتے رہتے ہیں. وعلمناه من لدنا علما. اب دیکھو بخاری کی یہاں طویل حدیث نقل کی گئی، اس کا ایک حصہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنو اسرائیل میں بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، جیسا کل بتایا گیا تو بڑا عجیب و غریب بیان رہا، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل نرم ہو گئے، تو کسی نے سوال کر دیا حضرت لوگوں میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آنا میں ہوں. اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر ناراضگی ہو گئی، کیوں اللہ کی طرف تم نے اس کا جواب نہیں گرایا کہ اللہ جانتے ہیں کہ بڑے عالم کون، یہ کہنا چاہیے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا جواب اپنی جگہ صحیح تھا، غلط نہیں تھا، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کے علم کے حوالے کرنا چاہیے تھا. بعض حضرات نے اس کی توجہ یہ بھی کی ہے کہ من کل وجوہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھا، یہ غلطی تھی، اس لیے کہ آپ کے پاس شریعت کا علم بڑا ہے، لیکن دوسرے جو بہت سارے علوم ہیں وہ بھی آپ کے پاس سب سے زیادہ ہو، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو غلطی کیا ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے من کل الوجوہ اپنے آپ کو عالم الناس سمجھا، اس غلطی کے اوپر جو ہے ان کی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ناراض ہوئے. فرمایا اللہ نے کہا کہ موسیٰ میرا ایک بندہ ہے مجمع البحرین کے اوپر آپ سے بھی زیادہ بڑے علم والا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں کیسے وہاں پر پہنچوں ان کی ملاقات کے لیے، آپ بھی مجھے بتلائیے. دیکھو عجیب و غریب طلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ جب سنا تو فوراً وہاں جانے کے لیے تیار ہو گئے. دیکھو اس بات اس لیے یاد رکھنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جگہ پر سب سے بڑے عالم ہیں شرعی علوم کے اعتبار سے، حضرت خضر علیہ السلام سب سے بڑے عالم ہیں تقویمی علوم کے اعتبار سے، دونوں کا عالم ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن من کل الوجوہ نہیں، ایک شریعت میں ایک تقویمی عمر کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا موسیٰ اپنے پاس ایک مچھلی لے لو، اپنی زنبیل میں رکھ لو، جہاں مچھلی گم ہو جائے وہیں پر وہ ہمارا بندہ ملے گا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مچھلی لے کر تھیلی میں رکھ دی، پھر چلے ان کے ساتھ ان کے نوجوان ساتھی کافی موسیٰ ابن نون بھی چلے، یہاں تک کہ دونوں کے دونوں ایک چٹان پر پہنچے اور چٹان پر دونوں سر رکھ کر کے سو گئے. مچھلی زندہ ہو کر کے تڑپنے لگی زنبیل میں اور نکلی اور سمندر کے اندر چلی گئی. سمندر میں کیسے گئی؟ عجیب راستہ بنا کر کے گئی، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی گزرنے کی جگہ کے اوپر پانی کو روک لیا اور صاف محراب کی طرح وہ راستہ بن گیا. اور جب دونوں جب بیدار ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی مچھلی والی بات بتلانا بھول گئے، یہاں تک کہ دونوں بقیہ دن چلے رات چلے، یہاں تک کہ دوسرے دن جب کچھ دیر ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا اذن لاؤ، پھر واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، والی بات پیش آئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت بتلائی، عیسیٰ علیہ السلام نے پورے واقعے کی حقیقت بتلائی. یہ ایک روایت تو بخاری کی ہے. ایک اور روایت کی اس واقعے کے سلسلے میں مفسرین نے نقل کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک دوسری روایت آئی ہے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، تجھے اپنے بندوں میں سے کون سا بندہ سب سے پیارا ہے؟ یہ سوال تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جواب ملا کہ جو بندہ مجھے یاد رکھتا ہو اور مجھے نہ بھولتا ہو وہ بندہ سب سے زیادہ پیارا مجھے بندہ ہے، یعنی ذکر کرنے والا بندہ. دوسرا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ، آپ کے بندوں میں سب سے اچھا حاکم کون ہے، اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ فیصلہ کرتے وقت حق کے مطابق فیصلہ کرے اور اپنے نفس کے میلان اور خواہش کے اوپر نہ چلے. وہ میرا بندہ حاکم بہت پیارا مجھے. موسیٰ علیہ السلام نے کتنا سوال کیا، اے اللہ، آپ کے بندوں میں سب سے بڑے عالم کون؟ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جواب ملا کہ جو اپنے علم کے ساتھ دوسرے لوگوں کے علم کو ملا لے وے. جو اپنے علم کے ساتھ دوسرے کے علم کو ملا لے وے وہ سب سے بڑا بندہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس کتنا بھی علم ہو لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے سے بات پوچھتا ہے. دوسرے کے علم سے ملانے کا مطلب کہ اپنے پاس کتنا بھی بڑا علم کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی دوسروں سے بات پوچھتا رہے گے. ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی نئی بات معلوم ہو جائے اور نئی بات کے ملنے کے اوپر آدمی کو کوئی نیا راستہ مل جائے، اپنی غلطی کی اصلاح ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے علم کے ساتھ دوسرے کے علم کو ملاتا رہتا ہے وہ سب سے بڑا عالم. علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، آپ کے بندوں میں اگر کوئی مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو تو مجھے اس کا پتہ اور راستہ بتلا دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ عالم خضر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، میں خضر کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پتھر کے قریب سمندر کے کنارے پر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا نشان کیسے معلوم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک مچھلی لو، بھون کر ٹوکری میں رکھ لو اور مچھلی جہاں بھون ہو جائے وہاں تم کو خضر علیہ السلام مل جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو لے کر سفر شروع کیا اور بتایا کہ جہاں تم کو مچھلی گم ہو جائے مجھے بتلا دینا. اس طرح دونوں کے دونوں روانہ ہو گئے. تو گویا اس سوال جواب کے نتیجے میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کی ہدایت ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھو، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ پہلے اندلس کے کنارے کے اوپر رہنے والے انسان ہیں، اس سے خود امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مچھلی کھائی تھی اور وہ زندہ ہو کے سمندر کے اندر چلی گئی، وہ مچھلی سمندر میں زندہ رہی اور اس کی نسل آج تک موجود ہے، امام قرطبی نے لکھا ہے. اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ آج تک اس کی نسل دنیا کے اندر موجود ہے. سب سے پہلے 2001 کے اندر پنامہ کے اندر وہ مچھلی تھی. اس سال بھی شعبان رمضان میں جب جانا ہوا تو اس سال بھی الحمدللہ کئی ساری وہ لا کر کے رکھی تھی انہوں نے. میں نے واٹس ایپ پر اس کے فوٹو بھی بہت سے لوگوں کو ہندوستان بھیجے کہ دیکھو یہ اس کے فوٹو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی ہے. اس کے اندر بالکل ویسا ہی منظر ہے. وہ مچھلی ہے، ایک طرف پورا گوشت ہے، دوسری طرف صرف کانٹا ہی کانٹا ہے اور کانٹے کے اوپر جو ہے چمڑی آ چکی ہے اور اس طرف ایسا لگتا ہے کہ کوئی کھا گیا اور دوسری طرف پورا گوشت ہوتا ہے اور وہ ایک ہی جانب سے وہ تیرتی ہے اور اس کی نسل نکلتی ہے. وہ ہے چمکے موسیٰ. جی، ترجمہ دیجیے.